الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. میرے محترم اور بزرگوں بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس آیت سے پہلے جو ہم نے تفسیر بیان کی اور پڑھی ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے جنت کا اعلان فرمایا ہے، اور غیر مسلم کافر مشرق کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے. علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کو جنت کے وجود پہ، جنت کی نعمتوں پہ، جنت کے حالات پہ ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے جہنم کی تمام کیفیات سمیت اس پر ایمان لانا فرض ہے. یعنی کہ دین اسلام میں نہ صرف افراط ہے اور نہ ہی صرف تفریط ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا کا عملی مشاہدہ وہ ہر جگہ موجود ہے. اور دین اسلام کا جو منتہا ہے، دین اسلام کے جو اصل ہمارا مشن اور گول ہے، علماء کرام فرماتے ہیں سعادت الدارین، یعنی دنیا اور آخرت کی نیک بختی، یہ ہر مسلمان کا منتہا ہونا چاہیے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں مسلمانوں کی کیفیات، مسلمانوں کی صفات، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے اعمال اور مسلمانوں کی عبادات، اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی جو بدنی عبادت بھی شوق سے کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی شوق سے کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ بات بھی پہلے وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی کہ صرف اعمال وہ خود اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے پیچھے جو نیت ہے، جو اعتقاد ہے، جو ایمان ہے، وہ ان اعمال کے اندر جان ڈالتا ہے. مثلا علماء کرام عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں، یعنی وہ عبادت جو اصل مقاصد میں سے نہیں ہے. اگر ایک مسلمان نظر مان لے کہ میرا بیٹا ہو یا میری جاب لگے تو میں وضو کروں گا، سو عبادت نہیں ہے اور نہ ہی یہ نظر معتبر ہے. اور اگر ایک مسلمان صرف اس لیے وضو کرتا ہو کہ یہ ایک مستقل عبادت کے طور پہ میں کر رہا ہوں، اس کے بعد نہ قرآن پڑھنے کی نیت ہے، نہ نماز پڑھنے کی نیت ہے، نہ مسجد آنے کی نیت ہے، تو صرف یہ وضو جو بغیر نماز کے ہوگا، الا یہ کہ سنت پر عمل کرنے کی نیت کی ہو، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ وہ مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مفلحون کہا ہے، پر یقین رکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں ان پہ ہمارے انعام کا تعالی نے انبیاء کرام کر، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان جو عمل کر رہا ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے، دنیا میں اس کو کوئی چیز ملے یا نہ ملے، آخرت کی نعمتیں، اس کا وعدہ اس کے ساتھ موجود ہے. اور جب کوئی وعدہ کر لیا جائے، اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہو، تو اس وعدے کی خوبصورتی اور اس وعدے کی حسن، اس وعدے کی عظمت وہ سامنے لانا مقصود ہوتا ہے. عائد لنا ذکر نعمان لنا. عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے سامنے نعمان کا ذکر بار بار کرو. فَإِنَّ ذِكْرَهُ مِسْكٌ كَمِسْكِ اَوْ كَمَا قَال، اس لیے کہ ان کا ذکر، اس سے مجلس معطر ہو جاتی ہے اور اس سے خوشبو آ جاتی ہے. تو گزشتہ آیات میں قرآن کریم چیلنج کیا، کوئی سورت، کوئی آیت، 10 سورتیں، اس کے مقابلے کا کوئی کلام اگر تمہارے بس میں ہے تو لے آؤ اور بیان کرو. اور پھر قرآن نے ہی جواب دیا، فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا، یہ کر نہیں سکتے، ہرگز نہیں کر سکیں گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ، لہٰذا اب وہ دعویٰ قرآن کا جو قرآن کہہ رہا ہے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن جیسا کلام اور قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسے معنی نہیں لا سکے وہ. آگے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے نعمتوں کا بیان فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ اصل جو حیات ہے، زندگی کے جو خد و خال ہیں، اس میں پانی کا ہونا لازم ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما چکے ہیں کہ پانی سے ہم نے تمہیں حیات بخشی ہے. تو خوشی کی جگہ، آرام اور استراحت کی جگہ، وہاں پہ حیات والے جو چیزیں ہیں، حیات والے جو ماحول ہیں، وہ سامنے ہونے چاہیے. تو قرآن کریم جو نعمت بیان کر رہا ہے، اس میں بھی پانی کا ذکر، تجری من تحتها الانہار، کہ جنتوں کے نیچے نہریں بہیں گی. فقہاء کرام نے یہاں تک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اس پہ بحث ہوئی ہے کہ سب سے اچھا پانی کون سا ہے، سب سے اعلی اور افضل پانی کون سا ہے. تو شرعی لحاظ سے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ کے پاس اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو پانی جاری کیا گیا، آب زمزم جسے کہا جاتا ہے، وہ افضل ترین پانی ہے. اور زمزم عبرانی زبان میں کہتے ہیں تھم جا، تھم جا، رک جاؤ. یہ تو ہو گئی شرعی فضیلت کے لحاظ سے پانی کی اقسام. مدینہ منورہ میں بئر زروان، بئر روحا، بئر بضاعہ اور بئر روحا، یہ تمام کے تمام وہ کنویں کہ اسلام کی ابتدائی ریاست جب قائم کی جا رہی تھی تو پانی کا تمام سلسلہ ان سے ہوتا تھا. تو بہرحال میں یہ بیان کر رہا تھا کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جنت کے نیچے جو نہریں بہ رہی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کے اندر بھی سب سے اعلیٰ پانی وہ نہر کا پانی ہے. اور آج بھی ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ پانی جو نہر کے ذریعے سے آتا ہو، اس میں جو فوائد ہیں، خصوصیات ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کسی اور پانی میں نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دریا کا پانی، وہ بھی بڑا شیرین، میٹھا، لذیذ اور زندگی بخش پانی ہوتا ہے. اور اس کے بعد کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، اور آخر میں جا کے پھر سمندر کا پانی، کہ اس میں ایسا عجیب پانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ اس کے اندر موجود حقائق اور مولیکیولز وہ قریب قریب ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ وہ زندگی کے کسی کام کا اب نہیں رہا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجئے، آپ ان کو بشارت دے دیجئے جو دنیا میں مشکلات برداشت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، توحید کے اوپر قائم ہے. ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کون سی نہریں ہیں؟ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل بیان فرمائی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی کے جو سڑتا نہیں ہے، اس میں کوئی بدبو، کوئی خرابی، کوئی کڑوا پن نہیں ہے. وانہار من لبن لم یتغیر طعمه، اور دودھ کی نہریں جس کا کوئی ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. وانہار من خمر لذة للشاربین، اور ایسا مشروب کے پینے والوں کے لیے لذت ہوگی اس میں. وانہار من عسل مصفا، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں بھی جنت میں ہوں گی. یہ ہے وہ مقام کہ میں آپ حضرات کے سامنے توجہ دلاتا ہوں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کریم نے ایک واقعہ، ایک حکم، ایک شریعت بیان فرما دی، پھر آگے جا کے اسی کی تفصیل فرما دی. کلما رزقوا منها، جب بھی ان کو اس میں سے کھلایا جائے گا، من ثمرت، پھل میں سے، رزقن، بطور خوراک کے. اس آیت کا ترجمہ ہمارے بزرگان دین ایسے فرماتے تھے، کلما رزقوا منها، جب بھی ان کو اس میں سے کھلایا جائے، من ثمرت، کھلانے والی کیا چیز ہوگی، فرمایا کہ پھل ہوں گے، رزقن، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روزی عطا کی جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت تشریف لے جائیں گے اور جنت میں ان کا پہلا، ان کی ضیافت کی جائے گی، زیادت و کبت حوت، تو مچھلی کے جگر کا اضافی حصہ، اور اسی طرح گائے کے گوشت کا بھی حکم آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں جو گائے کا گوشت ہے، اس کا کھانا، اس کا کھلانا، اس کی دعوت کرنا، اس کا ذبح کرنا، یہ بہت ہی زیادہ محترم عمل ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں فرشتے آئے اور وہ اللہ تعالی کا پیغام لے کے آئے تھے، حضرت نے ان کے لیے بچھڑا ذبح کیا، گائے ذبح کی ان کے لیے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے ایمان اور توحید کا عجیب اور غریب ذوق عطا فرمایا تھا. کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ جی یہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے تو سخت ناراض ہو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ کیا مسلمان نہیں ہو، اور پھر آگے دلیل پیش کرتے تھے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، اور فرماتے تھے کہ کیا وہ گائے جو موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر بنو اسرائیل نے ذبح کی، کیا وہ گائے کا گوشت ضائع کیا گیا یا کھلایا گیا ہے؟ یقیناً وہ کھلایا گیا ہے. اصل بات اس میں ذبح کرنے کے لیے یہی ہے کہ دوسرے غرباء اور فقراء اور بھوکوں کی مدد رسی ہو جائے. اور اسی طرح پٹھانوں میں مشہور ہے کہ 40 دن میں ایک مرتبہ گائے کا گوشت ضرور کھانا چاہیے. اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ اس کی کوئی باقاعدہ حکم نہیں ہے، لیکن حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ چونکہ پاکستان کے قیام سے قبل ہم مسلمان اور ہی آپس کے رہتے تھے، اور کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ ہر وقت پیش آتا تھا کہ مسلمان گائے ذبح کرنا چاہتا ہے اور ہندو اس کو روک رہے ہیں. تو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک مسئلہ بن گیا، یعنی ایمان اور ہندو کے آپس میں مقابلے کا مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے گائے کا ذبح کرنا ہمارے خطے میں اور گائے کا استعمال کرنا، گائے کا کھانا، گائے کا کھلانا، یہ مسلمان کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. یہ ہے وہ تقریر جو تفسیر میں اس سلسلے میں فرمائی جاتی تھی. تو جنتیوں کو رزق عطا کیا جائے گا. کون سا رزق، کیسا رزق؟ پہلے میں نے بتایا کہ مچھلی اور گائے کا گوشت، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو ثمرات، پھل، فروٹس عطا فرمائیں گے. پہلے بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور قرآن کریم نے بہت ہی زیادہ اہتمام سے جہاں مسلمانوں کے اوپر یا انسان پہ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو وہاں پہ ثمرات، پھل کا ذکر ضرور فرمایا ہے. آج بھی ترقی کے اس دور میں اور سائنس کے اس جدت کے باوجود یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل کہ ہمیں اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے ثمرات قسم قسم کے پھل اور پھول اور بوٹیاں اور بیلیاں عطا فرمائی ہیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے. کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو اس میں سے کھلایا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے کھا چکے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ آیت اور اس کے ترجمے پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جنتیوں کو جب بھی ان پھلوں میں سے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے کھا چکے ہیں. علماء کرام نے یہاں پہ دو تفصیلیں بیان فرمائی ہیں. پہلی یہ ہے کہ انسان کو جب اس کی طبیعت کے موافق کوئی دعوت کی جائے یا انعام دیا جائے تو اس کو اجنبی غذا نہیں دی جاتی. پہلی دفعہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی کھانا لا کے رکھ دیا جائے تو کئی دیر تک تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کھانا کس طریقے سے ہے. اس میں اجنبیت آ جاتی ہے، وحشت آ جاتی ہے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو ان مراحل سے نہیں گزاریں گے، بلکہ جنت میں ان کو جو نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں وہ خوشی سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں پہلے بھی عطا فرمائی ہے. ایسا کچھ اور ہے، الوہا کا الوان دنیا و زوائقہا زوائق الآخرہ، کہ وہ پھل ان کے رنگ دنیا کے رنگ ہوں گے اور ان کے ذائقے وہ آخرت کے ذائقے ہوں گے. علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مالٹا سنترا، اس کے اندر 12 قسم کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں تو ہر پنکھڑی کا ذائقہ دوسرے سے جدا اور دوسرے سے اعلیٰ ہوگا. قرآن کریم کس طرح بیان فرما رہا ہے، کلما رزقوا منہا، ان کو جب بھی انعامات دیے جائیں گے رزق کے طور پہ، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے ہمیں پہلے بھی دیا گیا، وہ اتو به متشابہا، اور ان کو قسم قسم کے پھل دیے جائیں گے. دنیا میں آپ دیکھیے، آم ہے، کینو ہے، کیلا ہے، اور نہ جانے کس کس قسم کے پھل ہیں، اور پھر اس میں قسمیں ہیں کہ فلا علاقے اچھا ہے، فلا نسل کا آم اچھا ہے. حالانکہ فانی دنیا ہے اور مختصر سی اس کی زندگی ہے، اس کے وسائل اور اس کی نعمتیں وہ بھی فانی ہیں، لیکن ہم دنیا میں جنت کا یہ مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جیسی کئی چیزیں پیدا فرمائی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گی جنت میں پاکیزہ بیویاں. یہ ہے قرآن کریم کی طرف سے اگلا انعام. علماء کرام نے فرمایا کہ جب ایک انسان اعلیٰ ترین خوراک کھاتا ہو اور اعلیٰ ترین مقام پہ رہتا ہو تو اب اس کی خوشی کا کمال وہ یہ ہے کہ اس کو اسی طرح پاک اور صاف، نیک اور صالح جوڑا مل جائے. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق پہلے اکیلے فرمائی گئی، اور مورخین فرماتے ہیں حضرت آدم پریشان رہتے تھے، روتے تھے غم کی وجہ سے. کیا غم ہے معلوم نہیں، جنت میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا فرمائی گئیں، لیکن اکیلا پن یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے. آپ کو سونے کی جنت بنا کے دے دی جائے لیکن یہ شرط لگا لی جائے کہ آپ اکیلے اس میں رہیں گے تو وہ جنت تو نہیں ہے، ہماری دنیا میں اسے جیل کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ انعام بھی فرمائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاک باز قسم کی بیویاں بھی موجود ہوں گی. کیا مطلب ہے؟ دو مطالب علماء نے بیان فرمائے. پہلا مطلب کہ خواتین کو دنیا میں جن آزار اور تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان پہ فضل فرما کے ان قسم کے آزار سے ان کو بے نیاز کر دیں گے، حیض اور نفاس کے کسی قسم کے آزار کسی خاتون کو لاحق نہیں ہوں گے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ سر آنکھوں پہ تفسیر ہے، لیکن فرماتے تھے کہ جو دنیا کے اندر خاتون ہے اس میں صرف یہ ایک بیماری نہیں ہے، اور ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں اس میں. اور پشتوں میں کہا جاتا ہے کہ خزچی ببر اشی نو بدا زنا ہو رشی، عورت جب لڑ جائے یا عورت جب آپ کے خلاف ہو جائے تو سب سے خطرناک چیز ہے وہ. پھر شیخ سعدی نے کہا ہے، زن بد در سرائے مردوں میں کو، زن بد در سرائے مردوں میں کو، ہمیں عالم اس دوزخ او. اگر نیک آدمی کے گھر پہ فسادی عورت آ گئی تو یہی دنیا اس کے لیے جہنم ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی خاتون کو جو شریعت نے تعلیم دی ہے اس تعلیم کے موافق اگر وہ چلتی ہے تو پھر اس خاتون کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والطائبین والطائبات والعابدین والعابدات والصائحین والصائحات والحافظین فروجہم والحافظات. قرآن میں جیسے مسلمان مرد کی تعریف کی گئی، بالکل اسی طرح مسلمان خاتون کی بھی تعریف کی گئی. اور ہمارے دین میں جو اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے ذریعے سے اس امت محمدیہ کو نجات اور فلاح عطا فرمائی ہے، پورے کائنات کی تاریخ میں خواتین کا وہ کردار آپ کو کسی اور دین میں نہیں مل سکتا. علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ اس امت میں خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑی عالمہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بخاری شریف میں اور ان کی بہن حضرت اسماء کے بارے میں آیا، وَأَمَّا اسماء عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمائی فتنہ زبیر کے زمانے میں، کہا اس کی خالہ وہ عائشہ ہے اور ان کے نانا وہ ابو بکر ہیں، اور حضرت اسماء فہی ذات النطاق وہ تو کپڑے والی ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ اسماء ذات النطاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آئی ہے غزوے میں اور وہاں سے جو خون بہا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت اسماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمر بند کا کپڑا کھول کے وہاں پٹی کی ہے، تو وہ ذات النطاق مشہور ہو گئی. یہ ہے خواتین کا مقام. عربی میں شعر ہے، رأیت الرجال یضربون نساءهم، رأیت الرجال یضربون نساءهم فشلت یمینی یوم اضرب زینبا. ایک شاعر کہتا ہے کہ میں بہت سے مردوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی خواتین کو مارتے پیٹتے ہیں، فشلت یمینی یوم اضرب زینبا، جس دن میں زینب کو ماروں اس دن میرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں. ایسی محبت اور ایسا مقام اور ایسا اخلاص یہ اس صورت میں حاصل ہوگا کہ جب وہ خواتین شرعی احکام کے مطابق اللہ تعالی کے دین پر عمل کرنے والی حافظات اور عفیفات بنیں گے. اور یہی خواتین دیکھیے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں ہیں بہترین جوڑے، اور ان کے لیے خواتین ہیں، ان کے لیے بیویاں ہیں جو پاک اور صاف ہوں گی، جسمانی لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی اور اخلاق کے لحاظ سے بھی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ رہیں گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے، فلانا ہے، لیکن اچانک خبر آ جاتی ہے کہ سیٹ صاحب چلے گئے، انتقال ہو گیا. تو یہ تمام کے تمام جو دنیا میں ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے. مرا در منزل جانا کہ امن و عشق چون ہمدم، فرد جرس فریاد می دارت کہ بربندید محمل ہا. فارسی میں شعر ہے کہ میرے پاس نعمتیں بہت ہیں اور میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جو میری محبوب کا گھر ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ گھنٹی آواز دے رہی ہے، بستر باندھو، جانے کا وقت آ رہا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا میں آپ جتنی ترقی کر لیں، جتنا کچھ پالیں، لیکن یہ جو نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے اہل جنت پہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ نعمت آخرت میں ہی اپنے کمال کو پہنچے گی، دنیا میں یہ نہیں پہنچ سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور جہنمی جہنم پہنچ جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کو ایک ایسے مکان پہ ذبح کر دیا جائے گا کہ جنتی بھی اس کو دیکھیں گے اور جہنمی بھی اس کو دیکھیں گے. اور جہنمیوں سے یہ کہا جائے گا کہ اب بچ کے کہاں جاؤ گے, اس لیے کہ ایک آسرا تھا موت کا, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. تو وہ جو موت تھا جس کی انتظار تھی وہ بھی مر گئی, ختم ہو گئی. آزن اللہ منہا وإیاکم, اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو محفوظ فرمائے. ایک مقام ایسا آیا کہ کفار اور مشرکین نے یہ استدعا کر دی, ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں زندگی نہیں چاہیے, یا علیتنی کنت ترابا, ہمیں مٹی بنا دیا جائے, لیکن مٹی بنانے کی بھی اجازت نہیں ملی. یہ ہے قرآن کریم کے احکام. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا, اللہ تبارک و تعالی کوئی حیا نہیں فرما مثال ماں بعوضت سے بھی بڑی ہو. فاما الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان کے ہیں, فیعلمون, وہ اچھی طرح جانتے ہیں, انہ الحق من ربہم, کہ یہ نازل ہونے والا قرآن کریم اپنے رب کی طرف سے حق ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے دیکھا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, اس کی مثال اس بندے کی ہے جس نے آگ جلا لی ہو. تو قرآن کریم پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں دیتے ہیں, مثال تو اس کی دی جاتی ہے جس کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, اور جس کی بات میں کوئی اغلاق ہو, کوئی کمی ہو, تو قرآن میں مثالیں کیوں ہیں؟ جواب, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا, اللہ تبارک و تعالی کوئی عار نہیں کھاتے کہ وہ مثال بیان فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام مخاطبین کے لیول کے مطابق ہوتا ہے. اب مثلا اگر میں مریخ سے آیا ہوں اور آپ کو مریخ کی مثالیں دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. ہاں, اس دنیا کی مخلوق سے جب بات کی جائے گی تو اس دنیا کی موجودہ چیزوں کی مثال دی جائے گی. دوسری تفسیر کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مچھر کی مثال دی, مکڑی کی مثال دی, ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, اور اس کے علاوہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, ان تحمل علیہ یلحث او تترک ہو یلحث, قریب جاتے ہو تو بھی بھوکتا ہے, دور جاتے ہو تو بھی بھوکتا ہے, کتے کی مثال, اولئک کالانعام, یہ سب مویشی ہیں. تو قرآن پہ یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ اس کتاب میں تو مچھر کا, مکھی کا اور مکڑی کا ذکر ہے, یہ اللہ کی کتاب کیسی ہے؟ جواب, ان اللہ لا یستحیی, اللہ تبارک و تعالی کو کوئی تکلف نہیں ان یضرب مثلا, کہ وہ مثال بیان کرے, ما بعوضتن, خواہ وہ مچھر کی ہو, فما فوقہا, یا اس سے بڑھ کے ہو. اس سے بڑھ کے دونوں طرف ہو سکتا ہے, جسمانی لحاظ سے مچھر سے بڑا مکھی ہے, شہد کی مکھی ہے, اور چیزیں ہیں, یا اس طرف چلے جائیے ایکسٹریم پہ کہ اس سے بھی چھوٹا, یعنی مچھر یا مچھر کا پر, یا اس سے بھی کوئی چھوٹی مخلوق ہو, اللہ تعالیٰ اس کی مثال ضرور دیں گے. یہاں ایک مختصر سا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں, ان اللہ لا یستحی, اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے. حیا تو دل سے ہوتی ہے, حیا تو دماغ سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تو اعضاء سے منزہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ حیا کیسے کرتے ہیں؟ سمجھ میں آئی مولوی صاحب؟ تو جواب یاد رکھیے گا کہ حیا کا جو منتہا ہے وہ ہے کسی چیز کا نہ کرنا. ہمیں جب دنیا میں حیا آتی ہے یا کسی کو حیا دلاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی شرم ہو, کوئی حیا ہو. وہ اسمبلی میں بڑے بڑے نعرے لگائے تھے, کیا مطلب تھا؟ کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا تھا. اور کام کا کرنا یا نہ کرنا یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ 100% قابل اور لائق ہے. اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر, جو چاہے وہ کر گزرتے ہیں. لیکن جو ایک انسان دنیا میں کسی چیز سے رکتا ہے, اس کو شرم آ رہی ہے, اس کو حیا آ رہی ہے, وہ خوف کھا رہا ہے, وہ ڈرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان قسم کے تمام آزار سے پاک ہیں. اور کفار اور مشرکین کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ اللہ تعالی منزہ ہیں, صمد ہیں, بے نیاز ہیں. ان اللہ لا یضرب, ان اللہ لا یستحی, اللہ تعالیٰ کو کوئی عار نہیں, ان یضرب مثلا, کہ وہ بیان مثال کریں, بعوضتن, مچھر کی, فما فوقا, یا اس سے بھی اوپر, فاما الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, فیعلمون انہ الحق من ربہم, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن کے احکام, یہ رسول, یہ کتاب, یہ شریعت, یہ بالکل حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے. قرآن کا جواب يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم بہت کو بہراہ روی کا شکار بھی کر دیتے ہیں اور بہت کو سیدھے راستے پر بھی لے آتے ہیں. یہ بات ایک نئے ذہن کے لیے اچنبھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کثیر کو گمراہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کثیر کو راستے پر بھی لا رہے ہیں. فوراً شکوک کا ازالہ فرما دیا گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ بہراہ روی کا شکار نہیں کرتے مگر فاسقین کو. یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص فسق اور فجور کا مرتکب ہوگا تو آخر کار اس کا انجام وہ ضلال اور بہراہ روی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام جس طرح ایمان کی تاکید کرتے ہیں اسی طرح اعمال کی بھی تاکید کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر عمل نہیں ہوگا تو وہ فسق آ جائے گا. فسقت النوا یعنی بیج میں سے کومپل نکل آئی ہے, بیج میں سے جو اندر پودا ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ نکل آئی ہے. فساقا اس کا مطلب ہے بیج میں سے پودے کا نکلنا. یہاں ہم ترجمہ کریں گے کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا لحاظ نہیں رکھتے. اور یہ فاسقین کون ہیں اختصار کے ساتھ یہ بھی سن لیں, الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توڑا ہے اللہ کا وعدہ بعد اس کے کہ وہ مضبوط وعدہ کر چکے تھے. کون سا وعدہ میرے محترم بھائیوں توجہ فرمائیے گا. الست بربکم قالوا بلا اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے انسانوں کو جمع فرمایا عالم ارواح میں اور وہاں پہ عہد لیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے بتاؤ. سب نے کہا کہ آپ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد شرک کرنے والا گناہ کرنے والا اس نے میثاق توڑا ہے یا نہیں توڑا آپ خود بتائیے. نمبر دو تفسیر, الولد یولد علی الفطرہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے دین پہ ہوتا ہے, وہ اسلام پہ ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِيهِ جو ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ اس سے شرک کرواتے ہیں تو میثاق ٹوٹ گیا. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. تفسیر نمبر تین, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اور باوجود ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے, ایک مسلمان عہد رسالت کا اقرار کرتا ہے, اس کے باوجود وہ غلط کام کرے تو یہ آپ عہد اور پیمان کو توڑا ہے یا نہیں توڑا؟ بالکل توڑا. اور تفسیر نمبر چار کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جتنے بھی ان کے امتی ہیں ان سے یہ عہد و پیمان فرمایا ہے اولئک علی ھدی ربہم واولئک ھم المفلحون کون کہ جو متقین ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. اور آج یہ جو اللہ کے خوف سے عاری ہو کے اپنے اعمال کر رہے ہیں یہ اللہ کا عہد اور پیمان توڑ رہے ہیں. تفسیر نمبر پانچ, وہ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کے اور جی آج فلاں عید منائی جا رہی ہے, آج فلاں چہلم منایا جا رہا ہے, آج فلاں برسی منائی جا رہی ہے. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے, اس سے ہٹنا نہیں, یہ ہٹ چکے ہیں. وینقضون الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه وہ لوگ ہیں جنہوں نے توڑا اللہ کا وعدہ بعد اس کے کہ وہ مضبوط وعدہ کر چکے تھے. آپس میں ایک شخص جو دوسرے شخص سے کرتا ہے اسے وعدہ کہتے ہیں, اور جب کئی افراد مل کے آپس میں کوئی کر لیں تو اسے عہد کہتے ہیں, اور جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے یا ایک قوم دوسرے قوم سے کوئی معاہدہ کر لے عربی میں اس کو میثاق کہتے ہیں. تو سب سے بڑا میثاق ہے, اس سے نیچے عہد ہے, اس سے نیچے وعدہ ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور توڑتے ہیں ان رشتوں کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَن يُوصَلَ کہ ان کو ملا کے رکھنا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جی خرابیوں کا مرکز مدرسہ ہے, اور کل پرسوں بھی ایک صاحب کوئی یہود نام کا کوئی بندہ ہے اللہ جانے, اس نے بڑا رونا دھونا کیا میڈیا پہ کہ جی پنجاب کے اسکولوں کو مدرسہ بنایا جا رہا ہے، یہ اس کو فکر لگی ہوئی ہے، بچوں سے نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، بچوں سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ کیا سیکھیں گے؟ العیاذ باللہ، فلا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے ملک خدا داد پاکستان میں لوگ ایسے جری ہو گئے کہ وہ آ کے میڈیا پہ یہ غم کا اظہار کرتے ہیں کہ جی پنجاب کے اسکولوں کو مدرسہ بنایا جا رہا ہے. الذی ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو بنانے کا حکم دیتے ہیں، جن کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، ان چیزوں کو یہ توڑنے میں مصروف رہتے ہیں. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو اہل اسلام کے مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں اکثر، اور وہی سازشوں میں ملوث پائے ہیں، اور ابتدا میں قرآن کہا جائے کہ تم زمین میں فساد کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح پسند لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم لوگ کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتن، حالانکہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے. وکنتم امواتن لستم بشیئن، کہاں تھے کوئی پتہ نہیں، کس صورت میں تھے، کن مراحل میں تھے. علماء کرام نے فرمایا کہ زمین کے اندر ذرات کی صورت میں موجود تھے. جب زمین سے اناج نکلی ہے اس کے ساتھ وہ ذرات نکلے ہیں، وہ انسان نے کھائے ہیں، تو باپ کی صلب میں، ریڑھ کی ہڈی میں ذرات کی صورت میں موجود تھے، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں ذرات کی صورت میں موجود تھے، یہاں تک کہ ثم سواک رجلا، اللہ تعالیٰ نے پورا انسان بنا کے دنیا میں اس کو بھیج دیا. تو ان تمام مراحل سے گزرنے میں ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف یاد نہیں ہے، ہمیں کوئی لین دین یاد نہیں ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھے، سنت پر عمل رکھے، شریعت پر مضبوطی سے قائم رہے، تو جیسے ان چیزوں کے آنکھیں بند کرتے میں حالات گزر گئے، آخرت کے قبر کے مشکلات اور احوال بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ایسے ہی گزار دیتے ہیں کہ جب وہ جنت جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ بات ہے اور ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں ہم کن کن مراحل سے گزرے لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو تھے ہی نہیں، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم قبر سے اٹھو گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر تمہیں وہی لوٹ کے جانا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جنہوں نے پیدا فرمایا زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے. یہ وہ نقطہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مچھی اور مکھی اور مچھر اور چھپکلی کے پیدائش بھی انسان کے مفادات کے لیے فرمائی گئی، اور اب جا کے سائنسدان اس کے راز اور اسرار جان رہے ہیں کہ مکھی نہ ہوتی تو کیا نقصان ہو جاتے، مچھر نہ ہوتے تو کیا نقصان ہو جاتے. یہاں تک کہا گیا کہ ایک پودے سے دوسرے پودے تک جو ان کے تناسل کا رابطہ ہے وہ انہی نباتات اور حشرات کے ذریعے ہے. اگر یہ ختم کر دی جائیں تو دنیا تباہ ہو جائے گی. اور آج کل باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہد کی مکھی اگر ختم ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں دنیا تباہ ہو جائے گی. کیوں کہا جا رہا ہے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے زمین میں آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہو گئے آسمان کی طرف. فسوہن، پس آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے برابر فرما دیا. سبع سماوات، سات آسمان ہیں. معراج میں اس کی تفصیل موجود ہے، کون سے آسمان میں کس نقات ہوئی، وہاں کے احوال احادیث میں سب کچھ محفوظ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بخوبی واقف ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا لك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين سيد الشافعين يوم الدين. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے حالات سازگار بنائے، مشکلات سے، مصائب سے، حوادث سے، آفات سے، بیماریوں سے، وباؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کو محفوظ بنائے، یہاں کے اہل اسلام، یہاں کے تمام نظام اور واقعتاً پاکستان سے مخلصین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اور نصرت نازل فرمائے. ہمارے یہاں کی مسجد میں تشریف لانے والے، اس عظیم درس میں شریک ہونے والے، قرآن سیکھنے والے، اللہ تبارک و تعالی ان کو علم اور عملیات کی ترقیات نصیب فرمائے. دین اور دنیا دونوں میں اللہ تعالی اپنے غیب کے خزائن سے مدد و نصرت نازل فرمائے. بہت سارے احباب نے، خصوصاً ایک ڈاکٹر صاحبہ جنہوں نے رابطہ کیا اور ان کو کچھ تکلیف تھی، ڈاکٹر فاطمہ کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی عذر ہے جلد ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائیں. اور اسی طرح ایک صاحب نے پرچی لکھی کہ ان کی بھتیجی ہے، 6 دن سے بے ہوش ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائیں. اور یہ جو کورونا کی وبا دوبارہ سے پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں میں مشکلات ہیں، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے اس کو جلد دور فرما دیں. اور یہ ایک آزمائش اور ایک فتنہ جس کی وجہ سے ہر مسلمان متاثر ہے، اللہ تعالیٰ جلد اس کو خوشحالی میں، امن میں، سکون میں، عافیت میں، دینداری میں بدل دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى